بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک ابراہیم کی 22ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے قاسم رضیعی۔ سامعین، آج ہفتہ ہے، 26 تیر 1400 ہجری شمسی مطابق 6 ذی الحجہ 1442 ہجری قمری اور 17 جولائی 2021 عیسوی۔ نواس رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے منتخب پروگرام پابندی کے ساتھ سائٹ پر اپلوڈ بھی کیے جاتے ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، پھر سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد نواس رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلام پلس، اور نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر ہوگا۔ وقت ہوا ہے پروگرام، معاف کیجیے گا، وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ دہلی میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار سے ملاقات سے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ افغانستان کی حکومت اور طالبان گروہ کے درمیان قطر میں مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے ملک کی ممبران پارلیمنٹ کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نئی دہلی میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار سے ملاقات کی ہے، جس سے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ سنیچر کو نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ اور ہندوستان کے کونا مشق سیاستداں شرد پوار نے نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر ہونے والی اس ملاقات میں ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، وزیر تجارت و صنعت اور بعض دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کی خبر نئی دہلی میں وزیر اعظم کے دفتر نے دی۔ پرائم منسٹر ہاؤس نے اس ملاقات کے بارے میں ٹویٹ میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات کی تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل ہونے والی اس ملاقات میں ہندوستان کے سیاسی گلیاروں میں قیاس آرائی تیز ہو گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات کے بعد خاص طور پر ریاست مہاراشٹر کے سیاسی حلقوں میں کافی ہلچل پائی جاتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ ملاقات ایسے وقت میں انجام پائی ہے کہ مہاراشٹر کی مخلوط حکومت کے حلیفوں کے درمیان اختلافات کی خبریں گشت کر رہی ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کی نئی لہر کی بابت انتباہات کے دوران ایک دن میں 38,000 سے زائد متاثرین اور 500 سے زائد اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستانی وزارت صحت کے سنیچر کے روز جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بتایا گیا ہے کہ کرونا کے 38,079 نئے مریضوں اور 560 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں سنیچر کے دن تک کرونا کے 43,916 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 3,10,64,908 ہو گئی ہے، جن میں سے 4,13,091 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، 4,24,025 افراد زیر علاج ہیں اور 3,02,27,792 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافے کے نتیجے میں زیر علاج مریضوں کی شرح 5% سے زائد ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر جاری ہے اور متاثرین کی یومیہ تعداد میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,783 نئے مریضوں اور 39 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران پاکستان میں کرونا کے 1,000 مریض شفایاب ہوئے، جبکہ اس ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح بڑھ کر 5.65 ہو گئی ہے۔ اس دوران پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا کے پھیلاؤ نے خطرناک شکل اختیار کر لی ہے۔ کراچی میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 20% سے زائد بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 5,650 افراد کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے 1,105 کا نتیجہ مثبت رہا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ میں بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ برطانیہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ سنیچر کے دن کے دوران ملک میں 51,870 افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے۔ برطانیہ میں 51,000 سے زیادہ افراد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اس ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 53,34,187 ہو گئی ہے۔ روزانہ اتنی بڑی تعداد میں کرونا مریضوں کے سامنے آنے کے بعد یہ کرونا کا پھیلاؤ شروع ہونے کے بعد سے سب سے بڑی تعداد شمار ہوتی ہے، جبکہ اس سال جنوری کے بعد پہلی بار برطانیہ میں ایک دن میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں اور اس سے قبل اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید نے اس ملک کی پارلیمنٹ میں اعلان کیا ہے کہ 19 جولائی سے کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام پابندیاں منسوخ کر دی جائیں گی۔ ادھر امریکی وزارت صحت نے بھی اس ملک کے مختلف ریاستوں میں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافے کی خبر دی ہے۔ امریکی محکمہ صحت کے عہدیداروں نے اس ملک کی 50 ریاستوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی 19 ریاستوں میں پہلے کے مقابلے میں کرونا کے مریضوں کی تعداد کم سے کم دگنی ہو گئی ہے۔ ایران میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 15,000 سے زائد نئے مریضوں اور 175 اموات کا اندراج کیا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کے دفتر رابطہ عامہ کے مطابق جمعے سے سنیچر تک ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 15,139 نئے مریضوں اور 175 اموات کا اندراج ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق 1,725 کرونا کے مریضوں کو اسپتال میں داخل کیا گیا اور باقی کو گھروں میں قرنطینے میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ ایران میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 35,01,079 ہے، جن میں سے 86,966 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 21,08,348 کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس درمیان کرونا ویکسینیشن میں تیزی آ گئی ہے، اب تک 70,00,000 لوگوں کو کرونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ افغانستان کی حکومت اور طالبان گروہ کے نمائندوں کے درمیان قطر میں مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ افغان ذرائع ابلاغ نے قطر میں ہفتے کے روز شروع ہونے والے ان مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ مذاکرات کا یہ سلسلہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے بھی ان مذاکرات کے آغاز کی خبر دی ہے۔ ان مذاکرات میں طالبان گروپ کی نمائندگی ملا عبد الغنی برادر اور افغان حکومت کی نمائندگی افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کر رہے ہیں جو جمعے کو قطر پہنچے ہیں۔ عبداللہ عبداللہ نے قطر روانہ ہونے سے قبل امید بھی ظاہر کی ہے کہ مذاکرات نتیجہ بخش ثابت ہوں گے۔ قطر میں فریقین کے درمیان یہ مذاکرات ایسی حالت میں شروع ہوئے ہیں کہ افغانستان کے بیشتر علاقوں میں جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ادھر افغانستان سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق طالبان نے شمالی افغانستان کے بعض علاقوں سے پسپائی اور جنوبی افغانستان کے بعض علاقوں میں پیش قدمی کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی صوبے بلق میں طالبان کے ٹھکانوں پر افغان فضائیہ کے حملے میں طالبان گروہ کے درجنوں عناصر ہلاک و زخمی ہو گئے، جبکہ اس گروہ کو بھاری مالی نقصان بھی پہنچا۔ شمالی افغانستان میں افغان فوج کے ترجمان محمد حنیف رضائی نے کہا ہے کہ شمالی افغانستان میں طالبان گروہ کو نہ صرف خاصا جانی و مالی نقصان پہنچا ہے بلکہ یہ گروہ بعض علاقوں سے پسپائی اختیار کرنے پر بھی مجبور ہو گیا ہے۔ اس درمیان اعلان کیا گیا ہے کہ طالبان گروہ نے صوبے قندھار میں ڈنڈ سے پسپائی اختیار کرنے کے بعد اس علاقے کا کنٹرول پھر سنبھال لیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ طالبان نے اس علاقے میں عام شہریوں کی حفاظت کی غرض سے پسپائی اختیار کی تھی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران افغانستان کے بیشتر علاقوں میں جنگ نے شدت اختیار کر لی ہے اور طالبان عناصر نے افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ ہو جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے ملک کی ممبر پارلیمانٹ کے سامنے معاف کیجیے گا شام کی صدر بشار اسد نے ملک کے ممبران پارلیمنٹ کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد کی تقریب حلف برداری اس ملک کی پارلیمنٹ میں انجام پائی۔ اس موقع پر شام کی مختلف سیاسی، مذہبی، علمی، ثقافتی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ہی بعض شہدا کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ صدر بشار اسد نے حلف برداری کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے راستے کو اختیار کرنے والی قومیں اپنے حقوق کے حصول میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتیں۔ بشار اسد نے کہا کہ بعض چاہتے ہیں کہ ملک تقسیم ہو جائے، لیکن عوام نے متحد ہو کر ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ صدر بشار اسد نے کہا کہ صدارتی انتخابات میں بڑی تعداد میں عوام کی شرکت بھی قومی سوجھ بوجھ کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے تجربے نے ثابت کر دیا کہ قوم ہی کسی حکومت کو قانونی حیثیت عطا کرتی ہے۔ بشار اسد نے گزشتہ مہینے شام کے صدارتی انتخابات میں 95% سے زائد ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ شام کے صدارتی انتخابات میں بھاری اکثریت سے بشار اسد کی کامیابی کی خوشی میں اس ملک کے مختلف شہروں کے عوام نے سڑکوں پر نکل کر جشن بھی منایا۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی کے جوانوں نے صوبے بابل کے جرف النصر علاقے میں داعش کے حملے کو پسپا کر دیا۔ اشد الشعبی نے سنیچر کے صبح ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ الاشد الشعبی کے 47ویں بریگیڈ نے جرف النصر کے علاقے میں داعش دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ عراق میں داعش کی شکست کے باوجود بعض علاقوں میں اس کی باقیات موجود ہے اور اکا دکا دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتی رہتی ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب اور اپنے مغربی و عربی اتحادیوں کی مدد سے داعش دہشت گرد گروہ تشکیل دیا تھا۔ مغربی و مشرقی یورپ میں سیلاب اور دریاؤں میں طغیانی کے باعث 153 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مغربی و مشرقی یورپ کو شدید بارشوں، دریاؤں میں طغیانی اور اس کے باعث تباہ کن سیلاب کا سامنا ہے۔ سیلاب کے نتیجے میں بھاری تعداد میں مکانات تباہ ہو گئے ہیں اور ہزاروں افراد بے گھر اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق جرمنی میں اب تک سیلاب کے باعث 133 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ بیلجیم میں بھی تباہ کن سیلاب کے سبب بھاری نقصان ہوا ہے اور بہت سے مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ بیلجیم کی وزارت داخلہ نے جمعے کو 20 شہریوں کی ہلاکت اور کم سے کم 20 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 6 سالہ بچی ہلاک اور کم سے کم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ سی این این نے واشنگٹن کے سیکیورٹی حکام کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 11 بجے رات میں واشنگٹن ڈی سی کے جنوب مشرقی علاقے میں پیش آیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 6 سال کی ایک بچی ہلاک ہو گئی جبکہ 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے ادارے پولیس کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نواس رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس۔ اور سامعین، نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر ہوگا۔ سامعین، ہم ایک مرتبہ پھر نواس رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے پروگرام شب شہادت کی مناسبت سے۔ حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، نواس رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
سامعین، آسمان امامت و ولایت کے پانچویں درخشاں ستارے نواس رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
آسمان امامت و ولایت کے پانچویں درخشاں ستارے نواس رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر ہم حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور خاندان اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کے عاشقوں کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
دیکھ اے دنیا سوے شبیر، یہ اسلام ہے ایک حیات تازہ، اسلام ہے مرگے حسین، ایک نئی تاریخ کا آغاز یہ انجام ہے۔ دیکھیے تو ہے کمرے اتفاقی کربلا، سوچیے تو گوشہ گوشہ روح صد پیغام ہے، چومتے ہیں سرور کو رہ رہ کر نبی، نقطۂ آغاز میں اک سے رخ انجام ہے۔ ہے الگ دنیا سے اے شاہد دل کی ہر دھڑکن میں آوا زے شکست جام ہے، زیر خنجر سر ہے اور لب پر خدا کا نام ہے۔
سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت یکم رجب المرجب 57 ہجری قمری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ خاندان عصمت و طہارت کی وہ پہلی کڑی ہیں جن کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اس لیے کہ آپ کی والدہ امام حسن سے ہیں اور والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے آپ کی کنیت ابو جعفر اور القاب ہادی اور شاکر ہیں۔ باقر آپ کا سب سے معروف لقب ہے۔ آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علوم انبیاء کو شکافتہ کرنے والے ہیں۔ آپ کے اس لقب کے سلسلے میں صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لقب عنایت فرمایا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ ان کا نام میرے نام سے شبیہ ہے اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں، تم انہیں میرا سلام کہنا۔
سامعین، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہر زندگی کے اختتام پر امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 46 سال قبل جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام کہلایا تھا۔ امام علیہ السلام کا یہ شرف اس درجہ ممتاز ہے کہ آل محمد میں سے کوئی بھی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سرور کائنات ایک دن اپنی آغوش مبارک میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو لیے ہوئے پیار کر رہے تھے، ناگاہ آپ کے صحابی خاص جابر بن عبداللہ انصاری حاضر ہوئے۔ حضرت نے جابر کو دیکھ کر فرمایا، اے جابر، میرے اس فرزند کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو علم و حکمت سے بھرپور ہوگا۔ اے جابر، تم اس کا زمانہ پاؤ گے اور اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک وہ سرتھے عرض پر نہ آ جائے۔ اے جابر، دیکھو جب تم اس سے ملنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔ جابر نے اس خبر اور اس پیشنگوئی کو کمال مسرت کے ساتھ سنا اور اسی وقت سے اس بہجت آفرین ساتھ کا انتظار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چشم انتظار پتھرا گئیں اور آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ جب تک آپ بینا تھے ہر مجلس و محفل میں تلاش کرتے رہے، اور جب نور نظر جاتا رہا تو زبان سے پکارنا شروع کر دیا۔ آپ کی زبان پر جب ہر وقت امام محمد باقر کا نام رہنے لگا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ جابر کا دماغ زوف پیری کی وجہ سے ناکارا ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ وقت آ ہی گیا کہ آپ پیغام احمدی اور سلام محمدی پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم جناب جابر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن سے فرمایا کہ چچا جابر بن عبداللہ انصاری کے سر کا بوسہ دو۔ انہوں نے فوراً تعمیل ارشاد کیا۔ جابر نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، یہ ابن رسول اللہ، آپ کو آپ کے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ حضرت نے کہا، اے جابر، ان پر اور تم پر میری طرف سے بھی سلام ہو۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری نے آپ سے شفاعت کے لیے ضمانت کی درخواست کی۔ آپ نے اسے منظور فرمایا اور کہا کہ میں تمہارے جنت میں جانے کا ضامن ہوں۔
سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام دوسرے ائمہ کی طرح تمام انسانی کمالات کا مجموعہ، ان کا مکمل نمونہ اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے تحریر کیا ہے، ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام ابن علی ابن الحسین اپنے تمام بھائیوں کے درمیان اپنے والد علی ابن الحسین کے جانشین، آپ کے وصی اور آپ کے بعد امام تھے۔ علم و فضل اور زہد و سیادت کے اعتبار سے ان سب سے افضل تھے۔ شیعہ اور اہل سنت دونوں میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔ دینی علوم، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تفسیر قرآن اور آداب زندگی کے بارے میں جو کچھ آپ کے وجود مبارک سے ظاہر ہوا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی اور سے ایسا ظاہر نہیں ہوا۔ آپ کے زمانے میں موجود صحابہ اور تابعین اور بزرگ فقہا اپنے دینی مسائل آپ سے نقل فرماتے تھے۔ آپ علم و فضل میں مشہور تھے اور آپ کی مدح سرائی میں اشعار کہے جاتے تھے۔ ابو الفدا نے آپ کے بارے میں تحریر کیا ہے، محمد ابن علی ابن الحسین ابو جعفر باقر ایک جلیل القدر تابعی تھے۔ علم و عمل، سیادت و شرافت میں امت اسلامی کے اہم ترین شخصیات میں سے تھے۔ اثنا عشری شیعہ انہیں 12 اماموں میں سے ایک امام مانتے ہیں۔
آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے بہت سی احادیث نقل کی ہیں اور بہت سے تابعین نے خود آپ سے روایات نقل کی ہیں۔ آپ کے راویوں میں آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام، حکم ابن اتبا، ربیعہ، آمش، ابو اسحاق سبیعی، اوزائی، عارج ابن جرائح، عطا، عمر بن ابن دینار اور زہری وغیرہ ہیں۔ سفیان ابن عینہ نے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد مجھ سے اس حال میں حدیث بیان کرتے تھے کہ روئے زمین پر پیغمبر اسلام کی امت میں سب سے بہتر تھے۔ اجلی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے، وہ مدینہ کے موثق تابعین میں سے تھے۔ محمد ابن سعد کا بیان ہے، وہ موثق اور کثیر الحدیث تھے۔ اسی طرح ابو الفدا نے آپ کے بارے میں تحریر کیا ہے، ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد زین العابدین تھے اور آپ کے جد امام حسین تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علم کا سینہ چاک کر کے احکام الہی کا استنباط کرتے تھے، ذکر الہی کرنے اور صابر و شاکر انسان تھے۔ آپ پیغمبر اسلام کی پاکیزہ نسل میں سے تھے اور عظیم حسب و نسب کے مالک تھے، خطرات سے آگاہ تھے، گریہ زیادہ فرماتے تھے، جدال اور دشمنی سے پرہیز کرتے تھے۔ احمد ابن جعفر ہیثمی نے آپ کے بارے میں تحریر کیا ہے، ابو جعفر محمد باقر علم، عبادت اور زہد و تقویٰ میں اپنے والد علی ابن الحسین کے وارث تھے۔ آپ کو باقر اس لیے کہا گیا کہ آپ حقائق کو کشف کرنے والے تھے، آپ نے علم و حکمت کے ایسے خزانے ظاہر کیے کہ عقل کے اندھے اور فاسد العقیدہ افراد کے علاوہ کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ کو علم کا سینہ چاک کرنے والا اور ان کی نشو اشاعت کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ آپ کا قلب مبارک نورانی، علم و عمل، پاکیزہ نفس اور طیب و طاہر تھا۔ آپ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے اپنی عمر مبارک خداوند عالم کی اطاعت میں بسر کی۔ آپ کا سیر و سلوک عرفانی منزل میں بیان کی حدوں سے کہیں بلند ہے۔ سیر و سلوک اور عرفان کے سلسلے میں آپ سے بہت سی احادیث مروی ہیں جن کو یہاں پر بیان کرنے کا محل نہیں ہے۔
سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح عبادت، ذکر خدا، دعا، مناجات، بارگاہ الہی میں تضرع و زاری اور خضوع و خشوع کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے اور اس اعتبار سے اپنے زمانے کے تمام لوگوں میں نمایاں تھے، جس کے بعض نمونے یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد کثیر الذکر تھے، راستہ چلتے وقت، کھانا کھاتے وقت، یہاں تک کہ لوگوں سے بات چیت کرنے میں بھی ذکر الہی سے غافل نہیں رہتے تھے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہر وقت آپ کی زبان مبارک پر رہتا تھا۔ کبھی کبھی ہم سب کو جمع کر کے حکم دیتے تھے کہ طلوع آفتاب تک ذکر الہی میں مصروف رہیں، اور جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے تھے ان سے فرماتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے والد آدھی رات میں خداوند عالم کی بارگاہ میں گریہ زاری فرماتے ہوئے کہتے تھے، معبود تو نے مجھے حکم دیا، میں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو نے مجھے منع کیا لیکن میں اس سے نہیں رکا، اب تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں عذر چاہتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے غلام افلاح کا بیان ہے، میں آپ کے ساتھ حج کرنے گیا، جب آپ مسجد الحرام پہنچے، کعبے پر نظر ڈالی تو اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کاش آپ آہستہ گریہ فرماتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تجھ پر اے افلاح، میں کیوں گریہ نہ کروں اس طرح، شاید خداوند عالم مجھ پر اپنی رحمت نازل کر دے اور اس کا لطف و کرم میرے شامل حال ہو جائے اور کل قیامت میں کامیاب ہو جاؤں۔ افلاح کا یہ بیان ہے۔ اس کے بعد آپ نے طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ جس وقت آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، گریہ کی وجہ سے سجدے کی جگہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔
سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام کوئی دولت مند انسان نہیں تھے اور آپ کا خرچ بھی زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود حتی الامکان صدقہ دیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد مالی اعتبار سے اپنے دوسرے اقربا سے کمزور تھے اور آپ کی زندگی کا خرچ ان سے زیادہ تھا، اس کے باوجود ہر جمعے کو ایک دینار صدقہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جمعے کے دن صدقہ دینا دوسرے دنوں میں صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ حسن ابن کثیر کا بیان ہے کہ میں نے اپنی احتیاج اور اپنی طرف سے دوستوں کی لاپرواہی کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا، کتنے برے ہیں ایسے دوست جو دولت کے وقت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ضرورت کے وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک تھیلی جس میں 700 درہم ہیں انہیں دے دے۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا، ان کو خرچ کر اور جب پھر ضرورت پڑے مجھے باخبر کر دینا۔ عبیداللہ ابن عبید کا بیان ہے کہ ہم جب بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ ہمیں پیسے اور لباس عطا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے لباس پہلے سے ہی تم لوگوں کے لیے مہیا کر رکھا تھا۔ سلیمان ابن قرم کا کہنا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام 500, 600 یا بعض اوقات 1000 درہم تک مجھے عطا کرتے تھے اور کسی وقت بھی اپنے بھائیوں، سوال کرنے والوں اور اپنے سے امید لگانے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے تھکتے نہیں تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیز سلمہ کا بیان ہے، جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے ان کو بغیر کھانا کھلائے واپس نہیں جانے دیتے تھے، ان کو پیسے اور لباس عطا کرتے تھے۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ کچھ کم دیا کریں تو آپ نے فرمایا، دین میں سب سے بہترین نیکی اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں اپنے والد کی خدمت میں حاضر تھا، انہوں نے 80,000 دینار مدینے کے ضرورت مند افراد میں تقسیم کیے، جبکہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کا خرچ چلانے کے لیے کام کرتے تھے اور مدینے کی شدید گرمی میں پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ آپ اگرچہ اپنے علمی فیوز و برکات کی وجہ سے اسلام کو برابر فروغ دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کرا دیا، اور آپ بتاریخ 7 ذی الحجہ 114 ہجری بروز دوشنبہ مدینہ منورہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 57 سال کی تھی۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ علامہ شبلنجی اور علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں، ماتا مسمومن کا ابی، آپ اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح زہر سے شہید کر دیے گئے۔ آپ کی شہادت ہشام کے حکم سے ابراہیم بن ولید والی مدینہ کی زہر خورانی کے ذریعے واقع ہوئی ہے۔ شہادت سے قبل آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سی چیزوں کے متعلق وصیت فرمائی اور کہا کہ بیٹا، میرے کانوں میں میرے والد ماجد کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ مجھے جلد بلا رہے ہیں۔ آپ نے غسل و کفن کے متعلق خاص طور سے ہدایت کی، کیونکہ امام کو امام ہی غسل دے سکتا ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی وصیتوں میں یہ بھی فرمایا کہ 800 درہم میرے جد حسین کی عزاداری اور ماتم پر صرف کرنا، اور ایسا انتظام کرنا کہ منا میں حج کے موقع پر میرے جد کی مظلومیت کا ماتم کیا جائے۔ سامعین، ہم آخر میں ایک مرتبہ پھر نواس رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ خامنئی، اور عاشقان امامت و ولایت اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اسلام میں بعض گناہ انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں، کیا یہ واقعی عدل و انصاف ہے کہ ایک محدود گناہ کے لیے انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور آدمی کو اللہ نے چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی دی ہے، تو یہ بھی سوال آدمی کے سوچنے اور فکر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی فکر کرتا ہے تو طرح طرح سے اس کے سامنے سوالات آتے ہیں، اور دین سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے، جب تک سوال نہیں ہوگا تو حقیقتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہم اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو ہمارا گناہ محدود ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا 1 مہینے کا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ اللہ کے ہاں ملتی ہے، تو لامحدود سزا ہوتی ہے، دائمی سزا ہوتی ہے۔ یہ سوال ہے یا اعتراض ہے، یہ یقیناً سوچنے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ 1-2 گناہ کی بنیاد پہ اتنی بڑی سزا دیتا ہو۔ اصل مسئلہ گناہ یا جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ انسان کی تطہیر کا ہے۔ چونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ نجس اور نجاست دونوں کا داخلہ ممنوع ہے، کوئی بھی نجس چیز کوئی بھی نجاست جنت میں نہیں جا سکتی۔ لہٰذا جب گناہ کرتا ہے آدمی تو وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، اس میں ایک نجاست و خباست پیدا ہو جاتی ہے، قباحت اس کے وجود میں آ جاتی ہے جو اسے جنت کے قابل نہیں رہنے دیتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دو چار نیکیاں کر کے فوراً جنت میں چلا جائے، جب دو چار نیکیوں کے بعد آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تو دو چار گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اصل مسئلہ تطہیر کا ہے کہ آدمی اپنی فطرت کو پاک کرے، اپنی نفس کو پاک کرے، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ مختلف طریقے سے گناہ جب آدمی کر لیتا تو اس کی اللہ تطہیر کرنا چاہتا ہے، اس کائنات میں تطہیر۔ مثلا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ آدمی کے وجود میں جو گندگی گناہ کے ذریعے سے پیدا ہو گئی ہے، جو اللہ کی دوری پیدا ہو گئی ہے گناہ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، وہ توبہ کے ذریعے سے اس گندگی کو دور کرے، اپنی تطہیر کرے اپنے نفس کی، اسے پاکیزہ بنائے۔ یا پھر کچھ بیماریاں ہیں جس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کے اور اس کے درمیان گناہ نے دوری پیدا کر دی ہے۔ جب اللہ کا بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ بیماری کی وجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اس کا، تو پھر وہ اپنے نفس میں ایک طرح کی طہارت پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے وقت نزا کی تکلیف ہے، اسے رکھا گیا ہے عالم جاکنی میں، آدمی کی تطہیر ہو جاتی ہے گناہوں سے، چونکہ اس وقت جب وہ مصیبت کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے اور اللہ کی یاد اسے تطہیر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اس سے بھی انسانوں کی تطہیر نہیں ہو پاتی تو عالم برزخ میں طرح طرح کی مشکلات اسے پیش آتی ہیں تاکہ تطہیر ہو سکے۔ پھر اس سے بھی تطہیر نہ ہو سکے پھر تو پھر آئمہ طاہرین کی شفاعت رکھی گئی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی تطہیر ہو جائے۔ تطہیر ہو جائے گی تو آدمی جنت کا مستحق بن جائے گا۔ جب آدمی نجس ہوتا ہے اور اس قابل نہیں رہ جاتا کہ نہ شفاعت آئمہ کام آ سکے، نہ عالم برزق کا عذاب اس کی تطہیر کر سکے، نہ جاکنی کے عالم میں نہ بیماریاں، تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کافرین کے لیے عذاب خالدہ کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے کفر پہ باقی رہتے ہیں اور ان کے نفس میں کفر کی نجاست باقی رہتی، وہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ورنہ عام گناہگاروں کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ اللہ کی بنا اس پہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجے، بلکہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اس کے بندے اس کے بن کے رہیں، اور جو مقام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا اور پسند کیا ہے اسی مقام کو بندے حاصل کر سکیں، اور اس کی جگہ جنت ہے۔ آدمی چونکہ مختار ہے اس لیے تو جنت و جہنم اس کے عمل پہ منحصر ہے، ورنہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے سکے اور ہر طرح کی آسائش فراہم کر سکے، یعنی جنت میں داخل کر سکے۔
قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اس اعتبار سے اگر مسئلے نظام حکومت کو دیکھا جائے تو زمین پر نظام خلافت ہی حاکم ہونا چاہیے، تو پھر شیعہ کیسے نظام امامت کی بات کرتے ہیں؟
یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں بہت آتا ہے۔ ہمارے صاحبان علم، طلاب اور عوام کے ذہن میں بہت آتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو یہ دو لفظ پائے جاتے ہیں، امام اور خلیفہ، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بس ہمارے درمیان میں خلافت ہی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایک دوسرا لفظ آیا ہے امامت کا، امام، تو یہ لفظ امام کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، اور مذہب شیعہ لفظ امام کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں کے معنی پر، دونوں کی ذمہ داریوں پر اور دونوں کی کوالٹیز پر، معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے ہر کام کے آغاز اور انجام میں مستخلف انہوں کا تابع ہوتا ہے، یعنی جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے وہ اس کا تابع ہوتا ہے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.